میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، جام و مینا کی ہے فراوانی، جس پہ ہوتا ہے فضل رحمانی، جس پہ ہوتا ہے فضل رحمانی، ترک کرتا ہے کار شیطانی، ترک کرتا ہے کار شیطانی، جس پہ ہوتا ہے فضل رحمانی، ترک کرتا ہے کار شیطانی۔ دوستو درد دل کی دولت کو، دوستو درد دل کی دولت کو، دل میں پاتے ہیں صرف ربانی، دل میں پاتے ہیں صرف ربانی۔ دوستو درد دل کی دولت کو، دوستو درد دل کی دولت کو، دل میں پاتے ہیں صرف ربانی، جس پہ ہوتا ہے فضل رحمانی، ترک کرتا ہے کار شیطانی۔ حامل درد اہل نسبت کو، حامل درد اہل نسبت کو، خلق کہتی ہے دل سے یزدانی، خلق کہتی ہے دل سے یزدانی۔ شیخ کامل سے جو ہے مستغنی، شیخ کامل سے جو ہے مستغنی، پائے گا کیسے ذل رحمانی، پائے گا کیسے ذل رحمانی۔ شیخ کامل سے جو ہے مستغنی، شیخ کامل سے جو ہے مستغنی، پائے گا کیسے ذل رحمانی۔ جس پہ ہوتا ہے فضل رحمانی، ترک کرتا ہے کار شیطانی۔ فسق کرتا ہے دور منزل سے، فسق معنی گناہ، فسق کرتا ہے دور منزل سے، فسق کرتا ہے دور منزل سے، پیر تیرا ہو گر چیلا سانی، پیر تیرا ہو گر چیلا سانی۔ فسق کرتا ہے دور منزل سے، پیر تیرا ہو گر چیلا سانی۔ یعنی گناہ نہ چھوڑنے کا ارادہ ہی نہ ہو تو پیر کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ فسق کرتا ہے دور منزل سے، فسق کرتا ہے دور منزل سے، پیر تیرا ہو گر چیلا سانی۔ فیض مرشد کی یہ کرامت ہے، فیض مرشد کی یہ کرامت ہے، کوئی رومی ہے کوئی خاقانی، کوئی رومی ہے کوئی خاقانی۔ فیض مرشد کی یہ کرامت ہے، کوئی رومی ہے کوئی خاقانی۔ مست رکھتی ہے سارے عالم سے، مست رکھتی ہے سارے عالم سے، دل میں لذت درد پنہانی، دل میں لذت درد پنہانی۔ مست رکھتی ہے سارے عالم سے، مست رکھتی ہے سارے عالم سے، دل میں لذت درد پنہانی۔ کیا حلاوت ہے اس کے جینے میں، کیا حلاوت ہے اس کے جینے میں، جس کو ملتا ہے جام عرفانی، جس کو ملتا ہے جام عرفانی۔ کیا حلاوت ہے اس کے جینے میں، جس کو ملتا ہے جام عرفانی۔ جس پہ ہوتا ہے فضل رحمانی، ترک کرتا ہے کار شیطانی۔ میر میرے دل شکستہ میں، میر میرے دل شکستہ میں، جام و مینا کی ہے فراوانی، جام و مینا کی ہے فراوانی۔ میر میرے دل شکستہ میں، میر میرے دل شکستہ میں، جا مومنہ کی ہے فراوانی، رنگ دیکھو تو بزم عارف کا، رنگ دیکھو تو بزم عارف کا، کیسی مستی ہے کیسی جولانی، کیسی مستی ہے کیسی جولانی، رنگ دیکھو تو بزم عارف کا، کیسی مستی ہے کیسی جولانی، رشک کرتے ہیں اہل ساحل سب، رشک کرتے ہیں اہل ساحل سب، دیکھ کر موجے دل کی طغیانی، دیکھ کر موجے دل کی طغیانی،
یعنی جو لوگ ظاہری مال و اسباب اور عیش و عشرت میں پڑے ہوتے ہیں، دنیا داری میں پڑے ہوتے ہیں، وہ سب اہل ساحل کی، اس اہل ساحل سے مراد وہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ سے غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، جو اللہ کی محبت کے سمندر کے قریب بھی نہیں آئے، اترے ہی نہیں اس میں، اترے تو کیا ان کو اس کی خوشگوار فضا بھی ان کو حاصل نہیں ہے، وہ موج دل کی طغیانی یعنی اللہ کی محبت کے سمندر کی طغیانی کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں کہ اللہ والے جس مزے میں اور جس مستی اور جولانی میں رہتے ہیں اس کو دیکھ کر وہ رشک کرتے ہیں، سینکڑوں لاکھوں کروڑوں اسباب عیش کے باوجود دل دنیا داروں کے مردہ ہوتے ہیں، رشک کرتے ہیں اہل ساحل سب، رشک کرتے ہیں اہل ساحل سب، دیکھ کر موج دل کی طغیانی، دیکھ کر موج دل کی طغیانی، رند پاتا ہے خانقاہوں سے، رند پاتا ہے خانقاہوں سے، اپنے ایمان میں کیف احسانی، اپنے ایمان میں کیف احسانی، یہ بنیادی مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے، اس کا مقصود یہی ہے کہ دنیا میں ذکر و عبادت سے، نوافل سے اور گناہوں کو چھوڑنے سے اللہ کا تقرب حاصل کرے، اور اتنا تقرب حاصل کرے کہ اس کے اندر ہی کیفیت پیدا ہو جائے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو گویا دیکھ رہا ہے، اور عبادت کرے تو ایسی عبادت کرے، یہ ایک محنت ہے جس کا مقصود اللہ تعالیٰ کو پانا ہے، تو جس نے اس مقصد میں کوتاہی کی وہ بڑا خسارے میں رہے گا، جس نے دنیا کی زندگی کو ادھر ادھر فضول کاموں میں اور عیاشیوں میں اور گناہوں میں اڑا دیا، اس نے زندگی کی بہت ناقدری کی اور اللہ تعالیٰ کی بھی بہت ناشکری اور ناقدری کی، رند پاتا ہے خانقاہوں سے، حضرت فرما رہے ہیں کہ خانقاہوں سے یہ چیز ملتی ہے، کتابوں سے نہیں ملتی، نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، رند پاتا ہے خانقاہوں سے، رند پاتا ہے خانقاہوں سے، اپنے ایمان میں کیف احسانی، جب ملا درد خون حسرت سے، جب ملا درد خون حسرت سے، کیا کہوں اس کا ذوق ایمانی، کیا کہوں اس کا ذوق ایمانی، جب ملا درد خون حسرت سے، جب ملا درد خون حسرت سے، کیا کہوں اس کا ذوق ایمانی، آخری شعر ہے، صحبت اہل دل کی برکت سے، صحبت اہل دل کی برکت سے، دل میں اختر ہے کیسی تابانی، دل میں اختر ہے کیسی تابانی، صحبت اہل دل کی برکت سے، صحبت اہل دل کی برکت سے، دل میں اختر ہے کیسی تابانی، دل میں اختر ہے کیسی تابانی، جس پہ ہوتا ہے فضل رحمانی، ترک کرتا ہے کار شیطانی، چند باتیں عرض کرنی ہیں کیونکہ ہماری الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی دولت سے تو نوازا رکھا ہے، بغیر مانگے اللہ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرما دی ہے، اس کو ولایت عامہ کہتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، تو یہ تو ولایت عامہ ہو گئی۔ اور جیسا کہ ابھی عرض کیا کہ انسان کا مقصود ولایت عامہ نہیں ہے، کچھ اپنا بھی دینا چاہیے، کچھ اپنی بھی مشقت مجاہدہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس مختصر سی زندگی کے بدلے میں اور ہماری بالکل یعنی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کے بدلے میں اور ذرا سے مشقت و مجاہدے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مفت میں جنت عطا فرما رہے ہیں، ایک عیب بے عیب چیز عطا فرما رہے ہیں اور بے شمار نعمتوں سے بھرپور اور ہمیشہ ہمیشہ کی عیش و عشرت والی زندگی ہمیں عطا فرما رہے ہیں۔ تو کچھ اللہ تعالیٰ کا حق ہم پر بھی تو ہے، تو یہی ہے مقصود کہ کچھ کوشش، کچھ مجاہدہ، کچھ مشقت کر کے اللہ تعالیٰ کی ولایت خاصہ ہم حاصل کریں، وہی ہے کیفیت احسانی حاصل کریں، اس کو کیفیت احسانی کہہ دیں، ولایت خاصہ کہہ دیں اور تعلق مع اللہ کہہ دیں، تجلیات خاصہ کہہ دیں، جذب کہہ دیں، سب ملتی جلتی باتیں ہیں۔ مقصود یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کچھ مشقت، کچھ مجاہدہ کر کے اللہ تعالیٰ کی خاص دوستی کو حاصل کریں، تاکہ اس زندگی کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس کے اندر خوب عیش و عشرت سے ہم رہیں، خوب انعامات سے نوازے جائیں اور خوب اللہ کا تقرب حاصل کریں۔ اور جو شخص یہ نہیں کرے گا اس کو بظاہر تو یہ وعدہ تو یہی ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پر جس کا خاتمہ ہوا وہ جنت میں جائے گا، لیکن بھائی جو گناہ انسان کرتا رہتا ہے اس کا بدلہ ملے گا، پھر تو وہ بدلہ اس کا دوزخ ہے اگر توبہ نہ کر کے گیا۔ اور دوسرا نقصان گناہوں کا یہ ہے کہ گناہ کرتے 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 گناہ کو معمولی سمجھنے لگتا ہے، اور پھر یہ حالت بھی ہو جاتی ہے کہ بعض لوگ اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ حرام کو حلال کہنے لگتے ہیں، تو یہ بات کفر تک پہنچ جاتی ہے۔ سارا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس گناہ جو ہے اس پہ تھوڑا بہت عذاب ہے اور پھر اس کے بعد تو جنت ہی جنت ہے، خالی بات یہاں تک نہیں ہے۔ حالانکہ ایک لمحہ بھی دوزخ کا تحمل ہم نہیں کر سکتے، ہے نا، جب دنیا کی آگ کا تحمل ہم ایک لمحہ کیا، ایک لمحے کے آدھے لمحے میں بھی ہم نہیں کر سکتے۔ ذرا چولہے میں کوئی آدمی جلا کر بتایا اپنا ہاتھ کہ ہم نے آدھا منٹ اپنی انگلی چولہے کے اندر رکھی ہے، ہم اتنے بہادر ہیں، کوئی یہاں پر سارے بڑے بڑے بہادر فیل ہو جائیں گے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرمایا تھا کہ بعض لوگ توبہ کے سہارے پر گناہ کر لیتے ہیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم توبہ کر لیں گے، تو فرمایا کہ یہ حماقت کا سودا ہے۔ فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں تو ایسا نہیں کرتے کہ اگر ایک شخص اپنے گھر میں ٹکیا لائے، کریم لائے اور کہے کہ بھئی یہ بنانے والے نے دعویٰ کیا ہے کہ کس کیسے بھی ہاتھ جل جائے یہ مرہم لگانے سے ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں وہ ٹھیک ہو جائے گا، تکلیف بھی جاتی رہے گی، تو بیگم صاحبہ ذرا آپ اپنا انگلی چولہے میں جلائیے، میں یہ مرہم تجربہ کرنا چاہتا ہوں، تو وہ کہے گی کہ آپ ہی جلا لیں، ہمیں شوق نہیں ہے، آپ کو شوق ہے آپ جلا لیجیے، آپ تجربہ کر لیجیے۔ تو دنیا کی آگ کا جب ایک لمحہ تحمل نہیں کر سکتے، بلکہ ایک کسی لمحے بھی تحمل نہیں کر سکتے، کوئی شخص نہیں چاہے گا کہ اتنی سی بھی انگلی ہماری جلے، اور ذرا سی جل جاتی ہے کبھی حادثاتی طور پہ تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، چھالا پڑ جاتا ہے اور بعض جلنے کا ایسا نشان بھی پڑ جاتا ہے اور تکلیف کئی دن تک رہتی ہے بعض اوقات ذرا سے جلنے کی، جب زیادہ جل جائے گا خدا نہ خواستہ تو کیا حال ہوگا۔ تو دوزخ کی آگ جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، جس کا ایندھن پتھر ہے، تو وہ آگ کیسے ہم برداشت کریں گے؟ اور چلو پھر بھی اگر تمہیں ایسا ہی احمقانہ شوق ہے تو مسئلہ سارا یہاں آ کے اٹک جاتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے جو ہے اصرار گناہ کی وجہ سے، توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے ایمان ضائع ہونے کا خدشہ ہے، جس کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ سارا مسئلہ تو یہ ہے۔ تو اس لیے بھائی بات یہاں یہ ہے کہ جس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا، مفت میں نوازا، سینکڑوں ہزاروں نعمتوں سے نوازا، بے شمار نعمتوں سے نوازا، تو ہمیں، ہم پر بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئی باتوں پر عمل کریں اور ان کی منع کی ہوئی باتوں سے رک جائیں. یہ وفاداری بھی ہے اور یہ غیرت مند کا تقاضا بھی ہے، غیرت مندی کا، اور یہ حیا کا تقاضا بھی ہے. تو گناہ سے بچنا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی توفیق دی اور اسلام کی توفیق دی اور پھر مسلمان گھرانے میں پیدا کر کے ہمارے، ہم کو اور زبردست احسان فرما دیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہمیں کیا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے نماز روزے کی بھی توفیق دے دی، تلاوت کی بھی توفیق دے دی، ذکر و اذکار کی بھی توفیق دے دی، خیر خیرات کی بھی توفیق دے دی. تو یہ الگ نام، توفیق تو انہی کی طرف سے آتی ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بعض انجانے میں اور بعض لوگ جان بوجھ کر اللہ پرواہی میں کوتاہی کر کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کیونکہ گناہوں کے اندر عارضی مزہ ہے، یہ تو ہے، گناہوں میں عارضی مزہ ہے، لیکن اس کے بعد اس کا انجام بہت برا ہے. تو اس لیے گناہ سے بچنا بہت ضروری ہے کہ یہ نیکیاں ہماری گناہوں کی وجہ سے ضائع نہ ہو جائیں، اس بات کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے. تو اس زمین میں جو ہم عرض کرتے رہتے ہیں کہ سب سے بڑا اس زمانے کا فتنہ بدنگاہی ہے، نگاہ کی خرابی، اس کی وجہ سے جتنا فتنہ پیدا ہوتا ہے اور جس قدر برائیوں کے اندر انسان مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ خود حیرت زدہ رہ جاتا ہے. ابھی ایک نہیں ہزاروں قصے ہیں کہ ہمارے ابھی ایک دوست نے کہا کہ ان کے رشتہ دار لڑکا ہے، وہ عالم بن رہا تھا، مدرسے میں تھا، اور بخاری کا ختم شاید ہو گیا یا ہونے والا ہے، لیکن اچانک سے جو ہے اس کو کسی بری صحبت میں پڑ گیا اور انہوں نے اس کو موبائل دلا دیا، ٹچ موبائل اس نے لے لیا. اس کے بعد سے جو ہے وہ ہے اور موبائل ہے، اور ساری پڑھائی سے دل اچاٹ، حتیٰ کہ نماز بھی نہیں پڑھتا، اور پریشان بھی ہے، اور قرضے کو محتاج ہو گیا ہے. یہ حال اچانک سے ہو جاتا ہے، کیونکہ اور برائی، اور کہہ رہے ہیں کہ وہ ماں باپ کو بھی گالیاں دے رہا ہے، بہن بھائیوں کو گالیاں دے رہا ہے، کہاں مدرسے میں پڑھنے والا اور کہاں اس فتنے نے اس کو. یہ حدیث پاک کی بالکل کیسی دیکھو کہ اس کی دلیل ہے حقانیت کی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ اگر تمہیں حیا ہی باقی نہ رہے، ظاہر ہے کہ جب وہ گندی چیزیں دیکھے گا اور بدنگاہی کرے گا تو وہی کرے گا جس میں حیا نہ ہوگی، جس میں شرم نہ ہوگی. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے شرم کی حقیقت بتلائی ہے کہ شرم کی حقیقت کیا ہے. وہ جو غالب نے کہا تھا کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. یہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا، مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ ظالم نے امت کو مایوس کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں تو اس شہر میں یہ ترمیم کر دی ہے کہ میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، شرم کو خاک میں ملاؤں گا، رو رو کے ان کو میں مناؤں گا، اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا. اگر گناہ کر ڈالا ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کروں گا، روؤں گا، گڑگڑاؤں گا، میں جاؤں کہاں، میرا ایک ہی اللہ ہے، وہی معاف کرنے والا بھی ہے، اسی کا میں خطا کار ہوں، اسی کا سزاوار ہوں، اور اسی سے میں معافی مانگتا ہوں، اسی سے میری نجات ہوگی، جاؤں کہاں. حیا تاری ہے مجھ پر کہ تیرے سامنے میں کس طرح آؤں، نہ آؤں تو پھر دلے مزدر کو لے کر کہاں جاؤں. اللہ، اور کوئی در ہے نہیں. تو امت کو اس نے تو مایوس کر دیا، لیکن اللہ کے راستے میں مایوسی ہے نہیں. گناہ ہو جائے تو توبہ کر کے ان کو منائے. تو بات یہ ہے کہ شرم کی حقیقت ہمارے حضرت نے فرمائی کہ فَإِنَّ حَقِيقَةَ الْحَيَاءَ أَنَّ مَوْلَاكَ لَا يَرَاكَ حَيْثُ نَهَاكَ، کہ حقیقت شرم کی کیا ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ کسی لمحے بھی اپنی نافرمانی میں نہ دیکھے. اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہماری بے حیائی کی باتوں کو دیکھ رہا ہے، بے حیائی کے کاموں کو دیکھ رہا ہے. کہیں چھپ کر کریں، کمرے میں چھپ کر کریں، کوٹری میں چھپ کر کریں، بیت الخلاء میں چھپ کر کریں، پہاڑوں میں چلے جائیں، جنگلوں میں چلے جائیں، ساری کائنات اللہ کی ہے، اور ساری کائنات کے چپے چپے سے، ذرے ذرے سے اللہ تعالیٰ واقف ہیں، اور اس کے دلوں کے حال اور ان کی نیتوں سے بھی واقف ہیں. جیسا کہ ایک بزرگ نے فرمایا، چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز، جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز. تو حقیقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک لمحہ بھی بندہ نافرمانی نہ کرے. یہ ہے شرم کی حقیقت. اور وہاں کیا کہہ رہا ہے کہ تو شرم تم کو مگر نہیں آتی. ظالم تو جو گناہ کرتے شرم نہیں آئی، تو معافی مانگتے ہوئے شرم آ رہی ہے. یہ مایوس کرنے والی بات ہے. بھائی گناہ کرتے ہوئے شرم کرو، اللہ سے حیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی ہم نہ کر بیٹھے تو. لیکن چلو بھائی خطا ہو گئی، قصور ہو گیا، تو پھر یہ نہیں کہ اب اس خطا میں پڑے ہی رہے ہیں، گٹر میں ہم پڑ رہے ہیں. گٹر میں غلاظت میں کوئی گر جاتا ہے تو پڑا نہیں رہتا بلکہ چلاتا ہے، چیختا ہے مدد کے لیے، لوگوں کو پکارتا ہے، لوگ اس کو نکالتے ہیں، پھر وہ اپنی فوراً صفائی کرتا ہے، نہاتا دھوتا ہے، دوسرے کپڑے صاف ستھرے کپڑے پہن لیتا ہے. تو اسی طرح اگر ہم گناہ کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ سے خوب رو رو کر اپنے باطن کو دھو لیں. ہمارے حضرت قطب زما عارف باللہ مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں، رونا دھونا، رونا دھونا کرو، رونے سے گناہ دھل جاتے ہیں. فرمایا کہ سمندر کا سمندر اگر قلب پر بہا دو تو قلب پاک نہیں ہو سکتا، لیکن دو آنسو بہا لو تو پہاڑوں کے پہاڑوں کے گناہ کتنے بھی ہوں گے سب معاف اور صاف ہو جائیں گے، دل پاک ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا. تو توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کو منا لیں، لیکن پوری جد و جہد اور کوشش کریں. فرمایا کہ جو غم اٹھاتا ہے اللہ کی خاطر، غم اٹھاتا ہے گناہوں سے بچنے کا، غم اٹھاتا ہے اسی کو درد دل عطا ہوتا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کو بہت پیار آتا ہے، اور گناہوں سے بچنے کا غم اٹھانے والے کو اللہ تعالیٰ کا راستہ بہت تیزی سے طے ہوتا ہے، بہت تیزی سے. نفلی عبادات سے راستہ اتنا جلدی طے نہیں ہوتا جتنا گناہ سے بچنے کا غم اٹھانے سے ملتا ہے، تیز تر راستہ طے ہوتا ہے. فرمایا کہ سیر عارف ہر دمے تا تخت شاہ، سیر زاہد ہر مہے یک روز راہ. ایک آدمی محض عبادت کر رہا ہے، اللہ اللہ تو کر رہا ہے لیکن گناہوں سے نہیں بچتا، اللہ کے نافرمانی سے بچ کر اپنا دل نہیں توڑتا، اللہ اپنے دل کو شکستہ نہیں کرتا، اللہ کی خاطر غم نہیں اٹھاتا، تو وہ ایسا ہے کہ جیسے ایک ماہ میں ایک روز کا راستہ طے کر رہا ہے. عبادت سے فائدہ تو ہوگا لیکن ساتھ میں اس کے گناہ جو ہیں وہ عبادات کو ضائع کرتے رہیں گے. مشقت زیادہ ہوگی، راستہ بہت کم طے ہوگا. اور جو عارف ہوتا ہے وہ اپنے دل پر زبردست غم اٹھاتا ہے گناہ سے بچنے کا، اس کی وجہ سے اس کا کیا حال ہوتا ہے کہ ہر دمے تا تخت شاہ، ہر لمحہ وہ اپنے شاہ کے تخت کے چکر لگا رہا ہے، عرش اعظم کے چکر لگا، اتنا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے. اور فرمایا کہ میرے حضرت کا شعر ہے کہ میرے ٹوٹے ہوئے دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو. ماں کیسی محبت سے بچے کو چومتی ہے، جو بچہ غم اٹھاتا ہے اس کو کیسی محبت دیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو اس سے 100 درجہ اپنے بندوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتے ہیں، اس طرح چپٹا لیتے ہیں جیسے ماں صرف گود میں نہیں اٹھاتی بلکہ بعض اوقات غلبہ رحمت سے اس کو بہت چمٹا لیتی ہے، اور بھی زیادہ غلبہ رحمت ہوتا ہے تو اس پر اپنی چادر بھی ڈال دیتی ہے. ایسے اللہ تعالیٰ اپنی آغوش رحمت میں بندوں کو لے لیتے ہیں. تو پہلی چیز تو ہے کہ بدنگاہی سے لازمی بچنا ہے 100%، تھوڑی بہت نہیں. بعض لوگ لکھتے ہیں کہ تھوڑی بہت توفیق ہو گئی ہے، کام نہیں چلے گا اس سے. ہے تو یہ کہ بھائی جتنی نگاہ کی حفاظت ہوگی اتنا ہی حلوہ ایمانی اللہ عطا فرمائیں گے. 100 بے پردہ عورتیں جا رہی ہیں، 100 دفعہ نظر بچاؤ 100 حلوہ ایمانی ملے گا، ایک مرتبہ بچاؤ گے 1 حلوہ ایمانی ملے گا. لیکن اگر ایک مرتبہ بچایا اور 3 مرتبہ پھر بدنگاہی بھی کر ڈالی تو بیلنس کیا رہے گا؟ حالت ایمانی جو کمائی تھی وہ سب چھن گئی کہ نہیں چھن گئی؟ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بدنگاہی 1000 تہجد کا نور لے جاتی ہے، 1000 تہجد کا نور. دل خراب ہو گیا، دل جو اللہ کے رہنے کا گھر تھا وہ برباد کر دیا، گندا کر دیا، غلیظ کر دیا، ہے نا. تو ایسے دل کو اللہ تعالیٰ اپنا مسکن نہیں بناتے. ایسے بندے کو جو آدمی کوتاہی کرتا ہے اور اللہ کے لیے غم اٹھانا نہیں جانتا، ظالم نفس و شیطان کا غلام بنا ہوا ہے، جہاں تقاضا ہوا دیکھ لیا، بدنگاہی کر لی اور اپنے دل کو خراب کر لیا، تو یہ اللہ سے محروم رہے گا شخص. اور خدا اور رسول کا واضح حکم چونکہ قرآن پاک میں ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، تو اس کی وجہ سے یہ ظالم اللہ اور رسول کا نافرمان ہو گیا. اللہ اور رسول کا نافرمان کہاں ولایت کی باتیں کر رہا ہے. ہمارے حضرت کے خلیفہ ہیں مولانا منصور صاحب، فرماتے ہیں کہ نظر کے چور پہ ہوتا نہیں ہے تاج ولایت، نظر کے چور پہ ہوتا نہیں ہے تاج ولایت، جو متقی نہیں ہوتا اسے ولی نہیں کہتے. ولی وہ ہوتا ہے جو متقی ہوتا ہے، گناہ سے بچنے والا۔ سارا دھوکہ یہاں ہو جاتا ہے، بعض لوگ عبادت خوب کر لیتے ہیں، تہجد گزاری بھی کرتے ہیں، لیکن اندھیرے اجالے چوبتے نہیں ہیں، ادھر نظر مار لی ادھر نظر مار لی، تو ایسے شخص کو ولایت نہیں ملے گی، وہ خام خیالی ہے اس کی کہ ہم بڑے متقی ہو گئے، بڑے عبادت گزار ہو گئے، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اب تو ہم پاک صاف ہو گئے، لیکن ایک بدنگاہی کر کے سارا کے سارا نور ضائع کر دیا، خدا اور رسول کی لعنت کے مستحق ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ تعالی لعنت فرمائے دیکھنے والے پر بھی اور دکھانے والی پر بھی، اور دیکھنے والی پر بھی دکھانے والے پر بھی۔ یا لڑکا لڑکوں کی بدماشی کر رہا ہے، لڑکوں کو بھی تاکتے ہیں، لڑکوں کے اندر بھی مرض ہوتا ہے، لڑکے لڑکوں سے بدفعلیاں کرتے ہیں اور بدنگاہیاں کرتے ہیں، اور لڑکیوں کے اندر بھی یہ مرض آ جاتا ہے کہ لڑکیاں لڑکیوں سے نفسانی محبت شروع کر دیتی ہیں۔ اس لیے ہوشیار رہنا چاہیے، نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے، حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاسباں رہنا، اور پاسباں جو دل کا ہے وہ شیخ کو بناؤ، اپنے دل کا پاسبان شیخ کو بناؤ، خود اپنی اسکروٹنی مت کرو، ورنہ نفس تمہیں بہکا دے گا کہ آپ تو بڑے پاکیزہ ہیں، آپ تو بڑے مقطع چقطع ہیں، آپ تو تہجد بھی پڑھتے ہیں، آپ کہاں، آپ کی نظر تو پاک ہے، اور اس پاک نظر ہی میں میانی ناپاک ہو رہی ہے، کپڑے ناپاک ہو رہے ہیں، روحانی ستیاناس ہو رہا ہے، تو اپنا نگہبان شیخ کو بناؤ۔ ہاں تو وہ جانچے گا، وہ اسکریننگ کرے گا، وہ اسکیننگ کرے گا، وہ سی ٹی اسکین کرے گا تمہارے دلوں کا، کہ تمہارا جو یہ نفس ہے، تمہاری نفسانی چال ہے، شیطان تمہیں بہکا رہا ہے اور تم نفس کے بہکانے میں آ رہے ہو، وہ تمہیں بتائے گا کہ تمہاری غلطی ہے اور تم جو ہے وہ بہک رہے ہو، راستے سے ہٹ رہے ہو۔ تو نگہبان اپنا شیخ کو بناؤ، تب معاملہ بنے گا۔ تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آنکھوں کا زنا فرمایا ہے۔ اب جو آنکھوں کا زنا کرے گا تو وہ کہاں جائے گا بھائی، اس کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، کہ آنکھوں کا زناکار بھلا کہاں، زناکار آنکھوں کا، فاسق خدا کا، نبی نے ہے ملعون جس کو پکارا۔ ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے، بہت ہی زبردست بلیغ، فرماتے ہیں کہ زناکار آنکھوں کا، فاسق خدا کا، نبی نے ہے ملعون جس کو پکارا، نظر سے خرید ہے جو لعنت خدا کی، وہ کیا کر رہا ہے ولایت کی باتیں۔ خدا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت نہیں بلکہ لعنت مل رہی ہے، تو لعنت والا جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا تو ولایت تو خواب و خیال ہو گئی، اس کی حماقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بدنگاہی اور تمام بڑے بڑے گناہوں سے حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی سی میں دوستوں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ بہت مختصر زندگی ہے، عقل مند وہ ہے جو اس زندگی کو اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزار دے۔ کتنی بھی مشکل آئے، وہ مشکل نفس پر ہوتی ہے، جسم پر نہیں ہوتی، دل پر ہوتی ہے۔ دل کی محنت کر لو، پھر دیکھو کہ دنیا بھی جنت نہ بن جائے تو کہنا، دنیا ہی میں جنت کا مزہ ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ہم ضرور بھی ضرور اس کو بالوں سے زندگی عطا کریں گے، ہے نا۔ تو دنیا کی زندگی بھی جنت بن جائے، آخرت تو ہے ہی، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ فرما رہے ہیں کہ انجام تو متقین کے ہاتھ میں ہے، انجام بھی ہمارے ہاتھ میں ہوگا، مزیدار انجام ہوگا، عیش و عشرت والا، اکرام والا، معزز لوگوں کا اکرام جو ہوتا ہے وہ ہمیں ملے گا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ فرما رہے ہیں تم سب سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اور میرے عزیزوں اور دوستوں، کہ دنیا کے اندر، جنت کے اندر تمام کی تمام وہ نعمتیں موجود ہیں جن پہ ہم یہاں زبان باہر نکال رہے ہیں، جن کی لالچ اور ہرس کے اندر، سونے چاندی کی ہرس کے اندر، مال کمانے کی ہرس میں، بڑے بنگلوں کی ہرس میں، حسین صورتوں کی ہرس میں، کوئی کہیں بھاگا جا رہا ہے، کوئی کہیں بھاگا جا رہا ہے، لیکن اللہ کے بندوں، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو منا لو، تو دیکھو کہ تمہاری جنت میں اس سے یہ بنگلے کیا چیز ہیں، مٹی سیمنٹ کے، ارے وہاں تو جواہرات کے محلات ہوں گے، بڑے بڑے محلات ہوں گے، ہزار ہزار دروازے ہوں گے، لاکھوں کروڑوں غلام ہوں گے، اور عیش و عشرت ہوگی، اور کھانے پینا کیا۔ حکیم الامت تو عجیب جملہ فرما گئے، فرماتے ہیں کہ جنت کیا ہوگی، چھوٹی سی خدائی ہوگی، چھوٹی سی خدائی ہوگی، کیونکہ خدا تعالیٰ ہی جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں ان کا حکم۔ تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو یہ نعمت عطا فرما دیں گے کہ وہ جو چاہیں گے وہاں ان کو نعمت حاصل ہوگی۔ پھر تھوڑی سی زندگی کو قربان ہم کیوں نہ کر دیں، ہے نا؟ تو دوسری بات یہ ہے کہ غیبت آج کل بہت عام ہے، اور اس کے اندر کیا مرد اور کیا عورتیں، یہ تو اپنا اپنا محاسبہ آدمی خود کر لے. بہت گندا گناہ ہے، بہت ہی خطرناک گناہ ہے. میرے حضرت رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے منجنیق میں اپنا مال رکھ کے کہیں باہر پھینک دیا. منجنیق کہتے ہیں پہلے زمانے میں اس طرح کی توپیں ہوا کرتی تھیں جس میں پتھر کا گولا رکھ کے دشمن کے اوپر پھینکا جاتا تھا. تو یہ گویا اپنی نیکیوں کا انبار منجنیق میں رکھ کے اس شخص کو جس کی غیبت کی ہے اس کی طرف منتقل کر دیا. تو اس قدر گندا گناہ ہے یہ، جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بڑی کراہت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ تم کیا تم یہ محبوب رکھتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ. غیبت جو ہے وہ ایسا ہی ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. کون ہے ایسا شخص جو اپنے بھائی کا گوشت کھا سکتا؟ مردار بھی نہیں کھانا پسند کرتا تو وہ بھی انسان، اور انسان میں بھی اپنا بھائی. کس قدر کراہت دلائی ہے. اور حدیث پاک میں ہے الغیبت اشد من الزنا، کہ یہ زنا سے بھی زیادہ اس کا نقصان کے اعتبار سے زنا سے بھی زیادہ ہے یہ. اس لیے کہ اس میں دونوں حق ٹکراتے ہیں، حقوق حق اللہ بھی ہے، حقوق العباد بھی ہے. تو حقوق العباد کیا ہے؟ کہ جس کی غیبت کی ہے اگر اس کو معلوم چل گیا تو جب تک اس سے معافی نہ مانگیں گے خلاصی نہیں ہوگی. اب جس کی غیبت کی ہے مثلا اس سے ملنا ممکن نہیں، یا وہ کہیں چلا گیا، یا کوئی دوسرے ملک میں رہتا ہے، کس طرح کوئی رابطہ نہیں، تو معافی نہیں ہوگی تو خدا نخواستہ قیامت کے دن گردن پکڑ لی جائے گی، اور اس کی نیکیاں غیبت کر جس کی غیبت کی تھی اس کو دے دی جائیں گی. بتائیے کس قدر خسارے کا سودا ہے. زندگی بھر محنت کرے، نمازیں پڑھے، ذکر و اذکار کرے، تلاوت کرے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرے، دو سیکنڈ کے اندر اپنی نیکیوں کا پوٹلا ضائع کر دیا، دوسرے کو دے دیا. اور اسی پہ بس نہیں، بلکہ اگر وہ نیکیاں اس کی کم پڑ گئیں، غیبت زیادہ نکلی، تو اس کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے. جس کی غیبت کی تھی اس کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے. تو بہت ہی گندا گناہ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جڑ ہے تکبر، اور اس کی یہ شاخ ہے غیبت. کیونکہ غیبت کی تکبر کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ الکبر بطر الحق وغمت الناس، کہ لوگوں کو حقیر جاننا ہے نا، بطر الحق حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا. تو جو آدمی دوسرے کو برا جانتا ہے اس کا مطلب ہے وہ اپنے کو اچھا جان رہا ہے، اس کو کمتر جان رہا ہے. تو یہ تکبر بھی ہے اس میں لازماً. تو اس کو ڈبل گناہ ہے، ایک غیبت کا گناہ ہے، ایک تکبر کا گناہ ہے. اور تکبر وہ چیز ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکبر جس کے دل میں رائی برابر بھی ہوگا وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اس لیے تکبر ہے، بیجا غصہ ہے، اور یہ غیبت ہے، حسد ہے، بدگمانی ہے، سارے جا کے ملتے تکبر سے. تو اس کی بہت فکر کی ضرورت ہے کہ غیبت میں ہم مبتلا نہ ہوں. اور غیبت کی تعریف یہ ہے کہ کوئی بات کسی سے ایسی کہے کسی کے بارے میں کہ اگر وہ سامنے ہو تو اس کو برا محسوس ہو. اب اس میں ہم خود دیکھ لیں کہ جو بھی بات ہم کر رہے ہیں کسی کے بارے میں، اول تو بات ہی نہ کرو. حتیٰ کہ حکیم الامت نے تو یہ طریقہ سکھلایا کہ کسی کی بہت زیادہ تعریف بھی مت کرو کہ لے کے ہی بیٹھ گئے اس کی تعریفیں کرنے، پھر وہیں چوں 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 شروع ہو جاتی ہے، وہیں سے غیبت کا سلسلہ شیطان ڈال دیتا ہے. جہاں تعریفیں کر رہے ہیں کوئی آدمی ان میں اس کا حاسد بھی ہو سکتا ہے، حاسد ہوگا لازمی اس کی برائی شروع ہوگی، صاحب اس میں یہ بھی ہے، اس میں مگر ان میں یوں بھی ہے، بس غیبت کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو ان باتوں سے بچو، لایعنی باتوں سے بچو. ہر بات میں یہ دیکھو کہ بھائی ہمارا اس میں دین کا فائدہ نہیں تو دنیا کا فائدہ ہو، چلو کوئی فائدہ نہیں ہے غیبت کرنے کے اندر. اور تکبر تو غیبت سے بہت بچنے کی ضرورت ہے کہ کسی قسم کا کسی کے فرمایا کہ نقل بھی مت اتارو، کسی کی غیر حاضری میں اس کی ایسی نقل مت اتارو جس سے وہ ناراض ہوں اور جو ہے وہ اس کو برا لگے. تو یہ غیبت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو بالکل حق بات کہہ رہے ہیں، اس کے اندر تو واقعی برائی ہے. تو یاد رکھو کہ غیبت اسی کو کہتے ہیں جو برائی حقیقت میں ہو، اس کو اس کے پیچھے بیان کرنا، اسی کو غیبت کہتے ہیں. اور اگر تو وہ بات اس میں نہیں نکلی تو وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے جس کو تہمت کہتے ہیں. غیبت بھی حرام، تہمت بھی حرام. تو عام ابتلا ہے جہاں دو چار عورتیں بیٹھی یا گھر کے اندر نن بھاوج یا سوکنے ہیں، کوئی بھی ہے آپس میں، ساس بہو کی برائی کر رہی ہے، بہو ساس کی کر رہی ہے، نندوں کی برائی کر رہی ہے، نندے بھاوج کی برائیاں کر رہی ہیں، یاد رکھو کہ اپنے دوزخ کا انتظام کر رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ان باتوں کا. ہاں ایک بات میں گنجائش ہے کہ اگر کسی پر بہت مظالم ہو رہے ہیں، بہت مظلوم ہے، کسی پہ کوئی بہت زیادتی ہو رہی ہے، اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے اپنے شیخ کو یا خاندان کے اپنے کسی بزرگ کو وہ اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے بتا سکتا ہے. یہ نہیں کہ چاروں طرف گا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور ہمارے ساتھ ہمارے گھر کے اندر یہ ہو رہا ہے، گھروں کی باتیں ہو. ایک بات اسی ذہن میں یاد آ گئی کہ بعض گھروں کے اندر لوگ کام والیاں رکھتے ہیں برتن دھونے کے لیے، پوچھے کے لیے، صفائی کے لیے، تو ان کے موجودگی میں کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کرنی چاہیے اور اپنے کھانوں کو ڈھانک کے رکھنا چاہیے، کیونکہ اکثر غریب لوگ ہوتے ہیں، ہم سے بھی زیادہ گئے گزرے ہوتے ہیں، تو ان کو کھانے کو میسر نہیں ہوتا بیچاروں کو، تو اس کو ڈھک ڈھکا کر رکھو، ان کے سامنے پکاؤ نہیں، کوشش کرو کہ ان کے سامنے پکاؤ بھی نہیں، کیونکہ ان کو دیکھ کر ان کا دل دکھے گا. یہ دل دکھانا کسی کا بہت بڑا گناہ ہے، یہ بھی ذہن میں یاد آ گیا. اور گفتگو اپنی خاموش رہو، اس لیے کہ گھر کی باتیں گھروں میں جا کے کہنا ان کا کام ہے، بدگمانیاں پھیلانا ان کا کام ہے، گھروں کے اندر آپس میں لڑائیاں کروانا، وہ تو ان کو جان کر لڑائی کرانے کا شوق نہیں ہوتا، بس ان کو باتیں کرنے کا شوق ہوتا ہے. ادھر سے بات سنی، اس گھر میں جا کے بتا دی کہ وہاں یہ ہو رہا تھا، آج فلاں یہ چیز پک رہی تھی، یہ باتیں ہو رہی تھیں. اور بعضوں کو ہوتا ہے کہ یہاں کی بات وہاں جا کے غلط سلط بات بتا دی، آپس میں بدگمان کر دیا. جیسے اکثر رشتہ داروں میں ایک ہی عورت کام کر رہی ہے تو اس کی جا کے اس کو لگا دی، اس کی جا کے اس کو لگا، یہ چغل خوری ہے. تو ان لوگوں میں چغل خوری کی بھی عادت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو اس میں بھی جو ہے چغل خوری بھی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة قطات، کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. تو اس سے ہم بھی بچیں. اور ایک بات یہ یاد آ گئی تھی تو اس کا بھی خیال رکھیں کہ جس گھر میں کوئی کام والی آتی ہے یا دوسرے لوگ ایسے آتے ہیں کوئی ملنے جلنے، تو بھائی ان کے سامنے اپنے شوہر کی برائیاں نہ کریں، شوہر بیوی کی برائی نہ کرے، نامحرم کے سامنے تو برائی ہو یا اچھائی ہو، عورت کے لیے حکم ہے کہ اپنے شوہر کی کسی قسم کا تذکرہ اس کی نامحرم عورت سے نہ کرے. اسی طرح شوہر کے لیے، مرد کے لیے حکم ہے کہ اپنی بیویوں کا تذکرہ اس کے کسی نامحرم سے نہ کرے، دوستوں یاروں میں نہ کرے، کسی قسم کا تذکرہ نہ کرے. ان باتوں سے بڑا فساد پھیلتا ہے، بڑے بڑے گناہ وجود میں آتے ہیں. اور کیا بات ہو گئی، غیبت ہو گئی، اور ایک ہے بدگمانی، یہ بھی بہت بڑا مرض ہے اور بہت عام مرض ہے اور بہت خطرناک مرض ہے. بدگمانی یہ ہے کہ دل سے دل میں جو ہے کسی کے خلاف یقین کر لیا کہ اس نے ہمارا برا چاہا، ہمارے لیے برا کیا، یا ہم کو یہ پسند نہیں کرتا، یا یہ ہے وہ ہے، دل کے اندر بلا وجہ اپنے دل کو سڑا دیا، گندا غلیظ کر دیا. تو یہ بدگمانی بھی حرام ہے. اور بدگمانی کا گناہ وہ گناہ ہے جس پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دلیل مانگیں گے کہ بتاؤ تم نے میرے بندے کے خلاف یہ بدگمانی کیوں کی تھی. پھر دلیل تو ہمارے پاس ہوگی نہیں، اپنے قیاس سے ہم نے کر لیا کہ یہ کام فلاں نے کیا ہوگا، یا یہ ہم سے حسد کرتا ہے یا کرتی ہے، یا یہ ہمیں پسند نہیں کرتی، یا یہ ہماری نقصان چاہتی ہے، یا اس نے ہم پہ جادو کرا دیا. جادو کا آج کل بہت عام ہوا ہوا ہے، جہاں ذرا سی پریشانی آئی بس جی ہم پہ جادو ہو گیا ہے. اور اس میں بھی یہ بس نہیں ہے کہ جادو ہو گیا بلکہ فلانی نے کرایا ہے یا فلانے نے کرایا ہے. ارے بھائی یہ تو بہت زبردست حرام بات ہے، بالکل حرام ہے کسی سے بدگمانی کرنا. در حقیقت پریشانیاں، مصیبتیں، روزی میں تنگی تو آتی ہے گناہوں کی وجہ سے. گناہ ہم چھوڑتے نہیں اور ادھر ادھر دوسروں پہ الزام لگا کر مزید گناہ اپنے سر پر ڈال دیتے ہیں، مزید گناہ اپنی گردن پر بوجھ بڑھا لیتے ہیں. تو بدگمانی جو ہے، اور نیک گمانی کرنے پر مفت میں ثواب ہے، وہاں دلیل دینا نہیں پڑے گی کسی بھی بندے کے بارے میں. ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کے تین گواہ پیدا ہو جائیں اس کی خیر خواہی کے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے سب گناہ کو معاف کر دیں گے، اسے جنت میں لے جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تو جو جانتا ہوں وہ میں اس کو بخش دوں گا. اگر تین آدمی بھی مرنے والے کی خیر خواہی کریں کہ بھائی یہ بہت اچھا آدمی تھا، اس کی تعریف کریں، تین آدمی، اب بھائی چھپی ہوئی چیزیں تو بندے نہیں جانتے، مگر محض نیک گمانی سے انہوں نے اس کی اچھی بھلی باتوں کا ذکر کر دیا کہ بھائی بہت بھلا آدمی تھا، اچھا آدمی تھا، یا اس کے کچھ اچھے کام بیان کر دیے کہ ماشاءاللہ خیر خیرات کرتا تھا، یا سب کو سلام کرتا تھا، متواضع تھا، کوئی بھی اس کی بھلائی کی بات تین آدمی کہہ دیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کی جو بھلائی کی بات ہے اس کے حق میں قبول فرما کے جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تو اس کو بخش دوں گا. بتائیے نیک گمانی کا کتنا اجر ملا، کتنی بڑی بات ہے کہ کسی مومن بھائی کی بخشش ہو جائے. تو نیک گمانی رکھو، اپنے دل کو صاف رکھو، کیونکہ ہر گناہ دل کو گندا کرتا ہے، اور گندے دل کو اللہ تعالیٰ اپنا نہیں بناتے، اس کو اپنا ولی خاص نہیں بناتے. تو بس گمانی ہو گئی، بیجا غصہ ہے، بیجا غصے سے گھر ٹوٹ رہے ہیں، طلاقیں واقع ہو رہی ہیں، اور گھر جہنم بنا ہوا ہے. تو غصے کا جو مرض ہے اس کی بھی جو شاخ ہے یہ تکبر ہی کی شاخ ہے. تکبر ہے اس شخص میں جو غصہ کرتا ہے، اور انتہائی بزدل آدمی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو پہلوان کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں کر لے، ہے نا. تو اور غصہ شیطان کی طرف سے، شیطان بھی آگ کا بنا ہوا ہے، اور جب غصہ آتا ہے تو آدمی غصے والے آدمی کو ذرا شکل دیکھو، کیسی شکل بگڑ جاتی ہے، لال سرخ ہو جائے گا، آنکھیں انگارا ہو جائیں گی، گردن کی رگیں کھل جاتی ہیں، شیطان معلوم ہوتا ہے وہ، اور گالیاں پکڑا ہے کہ ذرا سی کسی کی گاڑی لگ گئی، ذرا سا کسی سے غلطی ہو گئی، اس کو شروع کر دیا مغلظات بکنا. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ حضرت نے سنایا کہ ایک دفعہ ایک مسجد میں حاضر تھے تو دیکھا کہ ایک جوان بہت ہی آہوزاری سے اللہ کو یاد کر رہا ہے، بہت رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے ہاتھ اٹھا کے. تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے بہت رشک آیا کہ اس کی جوانی کے حلم میں یہ حال ہے. تو اچانک کیا ہوا کہ ایک بڑے میاں بےچارے جن کو کم نظر آتا تھا وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور جانے لگے تو اس نوجوان کے ٹھوکر لگ گئی. تو اس نے جو ہے لال انگارا آنکھوں سے بڑے میاں کو کچھ کچھ کہنا شروع کر دیا غصے میں، تو کہا کہ ساری اس نے جو اپنی عبادت کو ضائع کر دی، اس قدر افسوس ہوا کہ اس نے کیا میں کیا سمجھ رہا تھا اس کو، اور یہ تو شیطان نکلا. تو غصہ بھی آگ سے ہے، اور غصے کا علاج بھی حدیث پاک میں یہی بتایا گیا ہے کہ پانی پی لے. پانی آگ کا علاج پانی ہے نا، پانی پی لے. کیسی تدبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، کیا حکمت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور چونکہ غصہ شیطان سے ہے، آگ سے ہے، تو فوراً فرمایا کہ تین بار اعوذ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. غصہ آیا شیطان آ گیا. حق بات پہ غصہ آ جائے تو جس کو حق بات پہ غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے. بزرگوں نے فرمایا، اب یہ تھوڑی ہے کہ حق بات پہ بھی بالکل ہی جڑے بنے رہے ہیں. غصہ آتا ہے تو وہ ٹھیک آتا ہے، لیکن اس کو نافذ کرنے میں احتیاط برتے. اس کو کیسے نافذ کیا جائے، اس طریقے کو سیکھے کہ اگر کوئی خلاف حق بات کر رہا ہو اس کو رد کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، اس کو سیکھے. اور بیجا بات کے اوپر غصہ، جیسے بچوں پر غصہ ہے، بچوں کو ڈانٹنا پھٹکارنا، بار بار گالیاں دیتے ہیں ماں باپ بچوں کو اور اس کو منحوس کہہ دیتے ہیں، کہیں کیا کچھ کہہ دیتے ہیں، تو قبولیت کے اوقات بھی ہوتے ہیں خدا نخواستہ. ماں باپ کی تو دعا اولاد کے لیے اسرع الاجابت ہوتی ہے، سب سے تیز اثر کرنے والی اولاد کے لیے. تو ان کے لیے خوب رحمت کی دعائیں کرو، ان کے لیے ہدایت کی دعائیں کرو، ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان کو خدمتگار بنا دیجئے، فرما بردار بنا دیجئے، نہ کہ یہ کہ ان کو گالم گلوچ. کیا ہوتا ہے کہ بڑے ہو کر پھر وہ اپنے ماں باپ کو گالیاں دینے لگے، ان کی زبان پہ گالی ہوتی ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جن کے بات کرنے سے پہلے جب تک ایک موٹی سی گالی نہ دیں تو ان کی بات منہ سے نہیں نکلتی، ایسے بھی لوگ ہیں. ہمارے حضرت نے سنایا کہ کالج کے ایک پرنسپل تھے. کیا ٹائم ہو گیا؟ اچھا کافی وقت ہو گیا. کالج کے ایک پرنسپل تھے، ایک استاد تھے، تو شاگرد نے پرنسپل سے جا کے شکایت کی کہ ہمارے استاد جو ہیں یہ بہت گالیاں دیتے ہیں، تو ہمیں اچھا نہیں لگتا، شرم آتی ہے، ہر بات بات پہ گالی دیتے ہیں، کوئی وجہ نہیں بھی ہوتی پھر بھی گالی دیتے ہیں. اور پرنسپل صاحب نے جو ہے ان کو بلوایا کہ بھائی آپ کے متعلق یہ لڑکے شکایت کر رہے ہیں کہ آپ بہت گالی دیتے ہیں. تو انہوں نے پہلے ایک موٹی سی گالی دی، پھر کہا کہ کون کہتا ہے میں گالی دیتا ہوں. تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو پہلے گالی دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ بات اپنی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، گالی دینا فاسقوں کا شیوا ہے، گناہگاروں کا شیوا ہے، اور ہر بات ہماری لکھی جا رہی ہے، یاد رکھو. بد اخلاقی مت کرو بچوں سے، بڑوں سے تو بالکل بھی نہیں، بچوں کے ساتھ شفقت اور نرمی کا حکم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے اور جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. چھوٹوں پر شفقت کی ضرورت ہے. نماز نہیں پڑھ رہا، اس کا طریقہ معلوم کرو کہ اس کو ہم کیسے نماز پلائیں اور کس عمر میں نماز پلائیں. جب شریعت نے 7 سال سے پہلے بچوں کو نماز کا کہنے کا نہیں کیا تو ہم لوگ چاہتے ہیں 5 ہی سال میں وہ نماز پکا نمازی بن جائے. اپنے بچپن کو ہم نہیں دیکھتے کہ ہم بچپن میں ننگے پھر رہے تھے اور بچپن میں ہم مسجدوں میں شرارتیں کرتے تھے، اما ابا نماز پڑھنے بھیج رہے ہیں مسجدوں میں، دوڑے لگا رہے ہیں، چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ہم نے کیا؟ اب ذرا اپنے بچپن پہ نظر ڈال کے دیکھو تو شرم سے گردن جھک جائے ہماری، ہے نا، کہ ہم کیا کرتے تھے. اور بچے کو ہم چاہتے ہیں کہ 5 سال کی عمر میں یہ علامہ بن جائے، بالکل تو ایسا نہیں ہے بھائی. اللہ تعالیٰ نے دیکھو، اللہ نے بچہ پیدا کیا، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ بڑا کیا، پھر اس کے دانت نکلتے ہیں، پھر اس کی عقل آتی ہے، پھر اس کو سمجھ آتی ہے، کھانا پینا آتا ہے، بولنا آتا ہے، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس کو تربیت دے کے اتنا بڑا 6 فٹ کا انسان کرتے ہیں، ایک دم سے تو نہیں کرتے. تو ہم کیسے اس کو توڑ مروڑنا چاہتے ہیں؟ کیوں توڑ مروڑنا چاہتے ہیں؟ تو یہ سب معلوم کرو کہ بچوں کے ساتھ کیسے معاملہ ہے. بچوں کے ساتھ اچھے اخلاق اختیار کرو، اچھی گفتگو کرو، اللہ سے ان کو ڈرایا کرو. جب کوئی گناہ سے بچانا ہو تو مار پٹائی کے ڈراوا نہیں دو، بلکہ اللہ سے ڈراؤ. بھائی دیکھو بیٹا، اللہ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں جب اس کو سمجھ آتا ہے. اور چھوٹے بچے جو نہ سمجھیں، ان کو ہی بچے لوگ، بڑے لوگ جو ہے ان کو مار پٹائی سے سیدھا کرنا چاہتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ بچے بڑے ہو کے نافرمان نکلتے ہیں، ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، مار کے بھی عادی ہو جاتے ہیں. اب مارو، لکڑی سے مارو، کچھ بھی کرو، ان پہ کوئی اثر نہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ زیادہ سختی سے بچے گھر سے بھاگ جاتے ہیں، بغاوت کر دیتے ہیں، گھر سے بھاگ جاتے ہیں، اور زیادہ تباہ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ سب باتیں جو میں بتا رہا ہوں، غصہ، بے جا غصہ، اس کا بھی علاج کرنا چاہیے. یہ از خود کوئی علاج کرنے بیٹھے بھائی، آج تک کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا جو بیمار پڑا کتابیں دیکھ کر علاج کرے، فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. تو اسی طرح روحانی بیماریاں جو ہیں، یہ ان کے لیے روحانی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ان سے طریقہ پوچھو، ان سے علاج پوچھو، انشاء اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے سے سب بیماریاں جاتی رہیں گی، قلب کی صفائی ہو جائے گی، مقصود حاصل ہو جائے گا. کیا؟ اللہ حاصل ہو جائے گا، پاک صاف دل ہو جائے گا، اللہ حاصل ہو جائے گا. تو چند موٹی موٹی بیماریاں میں نے عرض کی ہیں، بدنگاہی، غیبت ہے، بدگمانی اور بیجا غصہ، یہ عام چیزیں ہیں. تو اس لیے ان پر خوب اہتمام کے ساتھ ہم سب محنت کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے. بہت لوگ بیمار ہیں، ہمارے حافظ ڈاکٹر عمر صاحب کی ساس صاحبہ اور بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ہمارے متعلقین میں سے کسی کا آپریشن بھی ہے دل کا، اور بعضی اور بھی بیمار ہیں. اللہ پاک سب کو صحت کامل عاجل اور مستمر عطا فرما دے، اور اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال رزق نصیب فرما دے. اے اللہ، جن کو رزق حاصل ہے حلال، اے اللہ اس میں خوب برکت دے دے، کشادگی دے دے. اے اللہ، جو بے روزگار ہیں ان کو آسان حلال بابرکت رزق عطا فرما دے. اے اللہ، گھروں میں جھگڑوں کو ختم فرما دے، آپس میں پیار محبت نصیب فرما دے. اور اے اللہ، جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگا اے اللہ اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے. اے اللہ، سب سے بڑی حاجت ہماری یہی ہے کہ اللہ آپ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اے اللہ ہمیں جز فرما لیجئے، اے اللہ تمام نافرمانی کو ہم سے چھڑا دیجئے، تمام گندے غلیظ گناہوں سے اللہ ہمیں پاکی اور صفائی نصیب فرما دیجئے. اے اللہ، ذکر و عبادت اور اپنی یاد سے اپنے دلوں کو ہمیں منور کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ، ہم سب کو جذب فرما لے، اور ولایت صدیقیت کی خط انتہا ہم سب کو عطا فرما دے. اے اللہ، ضرور بے ضرور ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے اپنے کرم سے. یا اللہ، محض اپنے فضل کرم سے قبول فرما لے. وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ آپ کی بچی ٹھیک ہے؟ گر جاتے ہیں بچے، نصیب ٹوٹ جاتی ہے.